الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ربیع الاول کا یہ پہلا جمعہ ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو 12 ربیع الاول ہوگی، جو ہمارے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سمجھا جاتا ہے اور پیدائش کا دن منایا جاتا ہے. 12 ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور وفات کے حوالے سے موسوم کیا جاتا ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دین اسلام میں کسی کے پیدائش کے دن یا انتقال کے دن کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے. جو اہمیت ہے وہ ہے مشن کی، وہ مشن جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور قیامت تک رہے گا. اس مشن کو، اس فکر کو تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ مہینہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کی جو اصل بنیادیں قرآن بیان کرتا ہے اس کو تازہ کریں. لہذا پہلے دعا کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ جو محبت کے تقاضے ہیں، جو محبت کے مطالبات ہیں جو صحابہ کرام نے ادا کیے، اللہ پاک ہمیں بھی ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتفاق یہ رہا کہ پچھلے ہفتے بات تو شروع کر دی گئی تھی لیکن سفر آ گیا، لاہور چلا گیا، اس وجہ سے پچھلے جمعے آ نہیں سکا. تو جو آیت کریمہ ہم نے شروع کی ہے، آیت نمبر 157 ہے سورۃ الاعراف کی، یہ ہمارا مطالعہ چل رہا تھا. اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ آیت ذرا طویل ہے تو اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا حصہ ہم پڑھ چکے، انشاءاللہ آج اس کے دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے، اور پھر اللہ پاک نے توفیق دی انشاءاللہ تو اگلے جمعے تیسرا اور اہم ترین حصہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کے حوالے سے ہے انشاءاللہ اگلے جمعے اس کا مطالعہ کریں گے. پہلا حصہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ کے جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کا صلی اللہ علیہ وسلم. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں. آیت کے اس حصے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیاں موجود تھیں اور ہیں. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں, معارف القرآن میں وہ ساری احادیث بھی جمع کر دیں, واقعات بھی جمع کر دی ہیں کہ جو اس آیت کے ذیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق پیشن گوئیاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں. موضوع جو بیان کیا گیا وہ تھا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلا تعلق جو ہمارا اللہ کے نبی سے ہونا چاہیے وہ اتباع ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا فرق ہے. اطاعت پہلا مرحلہ ہے, یعنی ہر نبی اور رسول جو دنیا میں آئے ان کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے, تو ایمان کا لازمی جزو ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی کہنا مانا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور سورہ نساء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے اس دنیا میں اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے, ان کا حکم مانا جائے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. لیکن یہ اطاعت اگر محبت کے جذبے سے ہو, احسان مندی کے جذبے سے ہو, تو اس اطاعت میں محبت کا جذبہ اگر ایڈ کر دیا جائے تو یہ اتباع بنتی ہے. اور جو مطلوب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اتباع ہے, اتباع رسول اصل مطلوب ہے. لہذا یہ اتباع زندگی کے تمام گوشوں میں اور ہر وقت کرنی ہے, صرف ایک مہینے میں نہیں. جیسے ہمارے ہاں بعض چیزیں مہینوں سے متعلق ہیں, محرم کا مہینہ آئے گا تو خاص طرح کی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں, رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ دوسری ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہوتی ہیں, ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو تیسری ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ مہینوں سے متعلق یا دنوں سے متعلق دین نہیں ہے. اتباع تو پوری زندگی میں, پوری ہر معاملے میں مطلوب ہے اور ہر وقت مطلوب ہے, 24 گھنٹے کی زندگی میں مطلوب ہے. بہرحال حاصل کلام یہ تھا کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہوئے آپ کی اطاعت کرنی ہے پوری زندگی میں, جس کو اتباع کہتے ہیں. اور پیغمبر کی اگر اتباع کریں گے محبت اور عشق کے جذبے سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہم نے پڑھی تھی. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. یعنی پیغمبر کی اتباع کرو گے اگر پوری زندگی میں تو تم بھی محبوب الہی بن جاؤ گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ, اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. اب آئیے آج کا موضوع ہے کہ جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے 5 اہم کام کیے. کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ 5 اہم کاموں کو خصوصی اہمیت حاصل تھی. تو پہلے تو آیت مبارکہ پڑھنے سے پہلے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ 5 شانیں 5 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا کام, جب نبی رحمت تشریف لائیں گے تو وہ کریں گے کیا؟ یأمرہم بالمعروف, وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے, معروف کا حکم دیں گے. نمبر 2, وینہاہم عن المنکر, اور وہ انہیں روکیں گے ہر برائی سے, ہر منکر سے. تو 2 بنیادی کام کون سے ہوئے؟ امر بالمعروف, نہی عن المنکر. یعنی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ہر برائی سے, ہر نیکی کا حکم دیں گے, ہر برائی سے روکیں گے. نمبر 3, ویحل لہم الطیبات, اور ان کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے دیں گے. نمبر 4, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور تمام خبیث اور نجس اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے. اور نمبر پانچ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور دور فرما دیں گے انسانیت پر لاد دیے جانے والے طوق اور بوجھ، غلط عقائد، غلط رسومات اور بدعات کے جو طوق لاد دیے جاتے ہیں، اس کو دور کر کے بہترین شریعت، فطری شریعت عطا فرمائیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور آیت نمبر ہے آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف. بس ایک گزارش ہوتی ہے کہ اگر موقع ہو تو گھر جا کر ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، خود بھی اسٹڈی کریں، سیلف اسٹڈی کریں، اور بڑی جامع آیت مبارکہ ہے، تو جب تازہ تازہ سنتے ہیں تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، مزہ آتا ہے سمجھ میں آتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پانچ کام، پہلا کام کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف. قرآن حکیم میں امر بالمعروف نہی المنکر کا تذکرہ 10 مرتبہ آیا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم اصطلاح ہے قرآن حکیم کی. جو ذہن میں آ رہی ہے وہ ذہن میں تازہ کر دیتے ہیں، جتنی آیات ذہن میں آ رہی ہیں، جتنے ریفرنس. ایک مقام تو یہ ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، یہ شان مبارک ہے. دوسرا مقام خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بھی یہی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی. سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ پاک کی شان بیان ہوئی کہ اللہ پاک تمہیں عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، منکر سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے. پھر صحابہ کرام کی شان بھی یہی بیان ہوئی سورۃ التوبہ میں. آیت پوری ذہن میں نہیں آ رہی، خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا تذکرہ، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. پھر اہل کتاب کی شانیں بیان ہوئی. اہل کتاب میں سارے کے سارے تو کرپٹ نہیں تھے، سارے کے سارے تو خراب نہیں تھے، اچھے لوگ بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے، علماء بھی تھے. تو ان کے اچھے لوگوں کو اپریشیٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. پھر آل عمران کی آیت نمبر 110، آل عمران کی آیت نمبر 103، یہ تو اس امت کی شان منصب بیان کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی 2 مرتبہ اللہ پاک نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا. تو بہرحال مختصر یہ کہ قرآن حکیم کی اہم ترین اصطلاح ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. لہذا اب یہ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کس کس معروف کا حکم دیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا الذین یتبعون رسول النبی الامی، فرمایا یامرہم بالمعروف، وہ معروف کا حکم دیں گے. معروف کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحی معروف معنوں میں معروف بنائے عرف سے، عین را اور فا، عرف، اسی سے معروف ہوتا ہے، اسی سے عارف ہوتا ہے، اسی سے معروف ہوتا ہے. عرف کہتے ہیں ہر اس شے کو کہ جس کو فطرت پہچانتی ہو، فطرت میں جس کے لیے کوئی ابا نہ ہو، کوئی نفرت نہ ہو، بلکہ فطری شے ہو. لہذا ہر نیکی معروف ہے، ہر نیکی، نیکی کا کام، اچھا کام، بھلائی کا کام، وہ معروف ہے، فطرت پہچانتی ہے. مثلا سچ بولنا معروف ہے. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیے، سچ بولنا پسند کیا جاتا ہے. جاپنیز کمیونسٹ ہیں، خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، چائنیز کمیونسٹ ہیں، لیکن سچ بولنا پسند کرتے ہیں، سچائی کو پسند کرتے ہیں. تو گویا فطرت میں سچائی سے محبت موجود ہے، یہ فطری شے ہے، بلٹ ان ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کا معروف، ہر نیکی کا حکم دیا. جو بھی نیکی ہے اس کا حکم دیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا معروف کیا ہے، سب سے بڑا نیکی کی دعوت کیا ہے. قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ بات واضح ہے کہ سب سے بڑا معروف یہ ہے، سب سے بڑی نیکی ہے کہ عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے. سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لہذا جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی پیغمبر جن کی دعوت قرآن میں موجود ہے، وہ اسی معروف کا حکم دیتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر نبی کی، ہر پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی دعوت جناب نبی کریم کی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا فرق ہے، دعوت وہی، فرق کیا ہے؟ جتنے سابقہ پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، کیونکہ وہ وقتی طور پر قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، اے لوگوں. گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، رسالت تمام انسانیت کے لیے، اسی وجہ سے آپ نے یا قوم نہیں کہا بلکہ یا ایھا الناس فرمایا، اے انسانوں، اے بنی نوع، انسان سے مخاطب ہوں. دعوت وہی. تو سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کی بات یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے. جب رب اللہ ہے تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ رب وہ ہے نا، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، تو عبادت بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اسی طرح سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ روکتے ہیں منکر سے. منکر کسے کہتے ہیں؟ جیسے معروف کے معنی میں نے عرض کیے، عرف سے معروف، ہر وہ شے جو فطرت کو پسند آئے، ایوانہ ہو، وہ معروف ہے. منکر کس سے بنا ہے؟ نون، کاف اور را، نکارا، اسی سے بنتا ہے انکار. منکر وہ شے جس کی فطرت کے اندر انکار موجود ہو، نفرت موجود ہو، فطرت اس کو پسند نہ کرے. ایک فطری شے ہے جو بلٹ ان ہے تمام انسانوں کے اندر، فطری شے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ پاک نے انسان کی بنائی. تو ہر وہ شے جو فطرت کو ناپسند ہو، جس سے ابا ہو، نفرت کرے، وہ منکر ہے. لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر منکر سے منع فرمایا. لیکن پھر ایک سوال ہے، قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ اس منکر کو کرنے کی وجہ سے قومیں تباہ کی گئیں، پوری پوری قوموں پر اللہ کا عذاب آیا. وہ منکر ہے شرک. اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کر دیا جائے، یہ سب سے بڑا منکر. لہذا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام منکرات سے روکا، لیکن سب سے زیادہ جس کی مذمت فرمائی وہ شرک ہے. تو وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور تیسرا کام، تیسری شان، وہ تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے. یہاں دو سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں. سرچنگ کوئسچن کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، انٹر ایکٹیو. سوال یہ ہے کہ جو طیبات ہیں، جو پاکیزہ شے ہیں، وہ تو پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، پھر اس کو حلال کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ سوال بنتا ہے نا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، حلال کریں گے تمام پاکیزہ چیزوں کو. تو پاکیزہ چیز تو پہلے سے حلال ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ پاکیزہ چیزیں یہودیوں پر، بنو اسرائیلیوں پر، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وقتی طور پر حرام کر دی گئی تھی. اس کی تفصیل بھی آپ قرآن و حدیث میں پڑھ سکتے ہیں کون کون سی چیزیں حرام تھیں. لیکن ٹیمپرریلی پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر، یہودیوں پر اللہ پاک نے بعض پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا. اب کیونکہ نبی رحمت تشریف لا رہے ہیں، اچھا نبی رحمت تو ہیں ہی، آخری نبی بھی ہیں، اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات کریں گے، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی رسول آنے والا نہیں ہے، لہذا ہمیشہ کے لیے جو شریعت دی جا رہی ہے، شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے دی. اور یہ بلیسنگ ہے، رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور تمام نجس اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے دیں گے. گویا شریعت مکمل ہو گئی نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام. کون سی آیت یاد آئی جس سے پتا چلے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا؟ بڑی شاندار آیت، قرآن حکیم کی اہم ترین آیت کہی جا سکتی ہے، سورة المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. تو یہ شریعت محمدی نعمت ہے یا نہیں؟ انسانیت کے لیے سب سے بڑی رحمت شریعت ہے. شریعت محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو دے کے گئے وہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. یہاں رک کر یہ دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمارے نزدیک بھی اسلام کو پسندیدہ دین بنا دے. ویسے تو یہ حدیث کئی مرتبہ پڑھی سنائی، لیکن ریفرنس کے ساتھ کل پہلی دفعہ پڑھ سکا باقاعدہ، ایک خوشی محسوس ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نقل کیا گیا کہ جس شخص نے اللہ کو، جو شخص اللہ کو رب مان کر، دین کو، اسلام کو دین مان کر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مان کر خوش ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مان کر. تو بہرحال شریعت کے احکامات میں ایک بڑا اہم مسئلہ حلال اور حرام بھی ہے. تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، تمام نجس و ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے. اب یہاں ایک اور سوال ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال اور حرام کا مسئلہ رکھا ہی کیوں؟ ساری چیزیں حلال ہوتی؟ اب یہ سوالات آج کے نوجوان کے ہیں. جب یونیورسٹیز میں آپ جاتے ہیں، اسکول کالجز میں جاتے ہیں، تو وہ آپ سے سوال کرتا، سوال کرنے اس کا حق ہے. سوشل میڈیا نے اتنی آگ لگائی ہوئی ہے، اتنے سوالات پیدا کیے ہوئے ہیں کہ کنفیوز ہے ہمارا نوجوان. آپ دین کی بات کرتے ہیں، وہ کہیں اور کا سوال آپ سے پوچھے گا، یہ بتائیں. تو ہمیں بہرحال ان سوالات کا جواب معلوم ہونا چاہیے. کیا جواب ہے بھائی؟ حلال حرام رکھا کیوں ہے؟ 4 مرتبہ 5 مرتبہ اللہ پاک نے حرام چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی قرآن میں. تو کیا جواب ہے اس کا؟ حلال حرام کی تقسیم کیوں ہے؟ ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں؟ جو نجس و ناپاک چیزیں پیدا ہی نہیں فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آسانی ہوتی نا. جواب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے، تب حلال اور حرام کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ مختصر پڑھ لیتے ہیں. 7 مرتبہ قرآن حکیم میں بیان ہوا، 7 ٹائم ایک ہی واقعہ 7 مرتبہ آ رہا ہے، تو اس کی اہمیت واضح ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، تمام چیزیں حلال. اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکون من الظالمین. اس جنت میں رہو تم اور تمہاری بیوی، کھاؤ پیو جنت میں، جہاں سے چاہو، جتنا چاہو، جو چاہو کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جانا. فلا تقربا ہذہ الشجرہ، اسپیسیفک ٹری، متعین درخت. فتکون من الظالمین، تو ظالموں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ. پھر کیا ہوا؟ امتحان کا اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے شیطان کو اجازت دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے کی. اب تفصیلی باتیں آپ خود پڑھیے گا. شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، 2 باتیں اس نے نمایاں کی. قرآن میں سورۃ الاعراف میں بہت واضح طور پر تفصیل سے بیان ہوا، اس پھل کو کھا لو. بہت ہی مزے کا ہے، لذیذ ہے. اور خاص بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ. گویا اس پھل کی تاثیر کیا ہے کہ جو یہ پھل کھاتا ہے نا ہمیشہ زندہ رہتا ہے. آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے یہ شہد کھا لو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تو لو نہ لو، دیکھ تو لو، کچھ ٹیسٹ تو کر ہی لیں گے یار، چلو کوئی دیر. یہ پروپیگنڈا شیطان کی طرف سے تھا. اور دوسری بات اس نے کیا کہی؟ اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ، فرشتے جیسے معزز ہو جاؤ، نیکوکار ہو جاؤ. یہ دونوں ویک پوائنٹس ہیں انسان کے. ایک یہ کہ بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کیا خیال ہے؟ اور دوسرا یہ کہ برائی نہیں کرنا چاہتا، نیکی کرنا چاہتا ہے. کمزوری ہے، برائی ہو جاتی ہے. تو مختصر جواب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، اور شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت خداوندی کا اظہار ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر اگر زندگی گزار لو گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کی جنت. اور جنت میں بھی کچھ ریسٹرکشن ہوں گی کیا؟ یہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، اتنے بجے یہ کرو، کوئی ریسٹرکشن. وَلَقُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بلینک چیک. وَلَقُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَقُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہر وہ شے ہوگی جو تمہارے جی چاہیں گے، ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے. کوئی لمیٹیشن، کوئی ریسٹرکشن جنت میں نہیں. اُدْخُلُوهَا بِسَلَام، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے سلامتی کے ساتھ، فار ایور. تو بہرحال یہ مختصر سی زندگی، 60-70 سال، بس 12-15 لاکھ گھنٹے، یہ شریعت کے مطابق ڈھال لو، پابندیاں قبول کر لو. شریعت محمدی رحمت ہے، یہ بات سمجھتے ہوئے بلیسنگ ہے. تو ہمیشہ کی زندگی امن اور امان کی، سکون کی ہوگی انشاءاللہ العزیز. کتنی باتیں بیان ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شانیں بیان ہو گئیں؟ چار. نمبر ایک، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، یہ پہلا پیئر. نمبر دو، تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور نجس و ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے. اور فلسفہ میں نے عرض کر دیا، شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ انسانیت کے لیے ناپسندیدہ ہیں، ہارمفل ہیں. اب یہاں سوال ہے کہ اگر نقصان دیں تو پیدا کیوں کی گئی ہیں؟ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. اس امتحانی وقفے میں اپنے آپ کو روک لو حرام چیزوں سے، تو انشاءاللہ ہمیشہ کی جنت. اب آئیے آج کی آخری بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور دور فرما دیں گے تمام اسر کو، بوجھ کو، والاغلال، توق جو انسانیت پہ ڈال دیے گئے تھے. اس آیت کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا عرب کا پس منظر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جب نبی رحمت تشریف لائے تو اس وقت انسانیت سسک رہی تھی. کیا کچھ ہو رہا تھا اس وقت عرب میں؟ ظاہری باتیں وہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. سب سے بڑا ظلم کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ سب سے بڑا ظلم کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے بیت اللہ میں، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. بیت اللہ میں تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز ہی نہیں. وہاں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا. پھر یہ بت پرستی بنیادی طور پر صرف بت پرستی نہیں تھی، پورا معاشی نظام تھا، اکنامک سسٹم تھا. بتوں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے. کبھی آبزرو کیا آپ نے بتوں کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ اللہ کی پسندیدہ مورتیاں بنائی، بندوں کو مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کی جاتی. پنڈت، پروہت، پادری، یہ سارے لوگ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. استحصالی نظام تھا، بیسیکلی ایکسپلائٹیشن تھی. اور عرب میں خاص طور پر جو مشرکین عرب تھے، ان کے جو سردار تھے، یہ مونوپول ان کی مونوپولی قائم تھی پوری طرح, مکے میں سردار خدا بن کے بیٹھے ہوئے تھے معاذ اللہ. اسی طرح بچیوں کو پیدا ہوتے ہی ساتھ ظلم کرتے ہوئے زندہ درگور کر دیا جاتا, خواتین کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں, غلام سلیوز, سلیوری کا پورا نظام تھا, انسانیت سسک رہی تھی, معاشی نظام, معاشرتی نظام, سیاسی نظام, خاندانی نظام تقریباً تباہ اور برباد. سب سے بڑا ظلم جیسے میں نے عرض کیا, بیت اللہ میں طواف کرتے ہیں ننگے ہو کر, انا للہ و انا الیہ راجعون, پورا مذہب کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا. نماز کیا تھی ان کی بیت اللہ کے نزدیک؟ ما کانا صلاتہ عند البیت الا مکاء و تصدیہ, تالیاں بجانا, سیٹیاں بجانا, یہ ان کی نماز تھی. پھر یہ کہ بدترین استحصال تھا عقیدے کی وجہ سے, ایک اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا ظلم, اس کی وجہ سے استحصالی نظام, ظالمانہ نظام, معاشی نظام ظالمانہ. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اتر کر حرا سے, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, جو اپنے پرائے کے کام آنے والا, اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. لہذا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت عطا فرمائی, اس میں اہم ترین شے کیا ہے؟ عقیدہ بہترین ہے. ذرا میری بات پر غور کیجئے گا. ایک شخص وہ ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے, وحدہ لا شریک خدا کو, ایسے خدا کو جو اس کائنات کا رب ہے, علی کل شئین قدیر ہے, بکل شئین علیم ہے, جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے, اس خدا پر ایمان رکھنے والے کا یقین اطمینان کیا ہوگا. اور اس شخص کے بارے میں سوچیے جس کا کوئی خدا ہی نہیں, جو کسی خدا پر ایمان ہی نہیں رکھتا, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کو ذرا بلیسنگ کے طور پر محسوس کیجئے. آج بہت بڑی, بہت بڑی انسانیت کی تعداد ایسی ہے جو ایتھیسٹ ہیں, اور بہت تیزی کے ساتھ پاکستان میں ایسوسیشن ہیں باقاعدہ ملحد, 10 لاکھ سے زیادہ اس کے کارکنان ہیں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور ان کی بڑی تعداد نوجوانوں, اسکول کالج یونیورسٹیز پر مبنی, جو کسی خدا کو نہیں مانتے, جو کمیونسٹ ہیں ایتھیزم میں, آج بہت تیزی کے ساتھ, بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا. لیکن دونوں کی نفسیات میں ذرا فرق محسوس کیجئے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. کس اللہ پر؟ جو اللہ اکیلا ہے, تنہا ہے, وحدہ لا شریک ہے, علی کل شئین قدیر ہے, بکل شئین علیم ہے, پوری کائنات چلا رہا ہے, ہمارے سارے مسائل کا حل کس کے ہاتھ میں؟ آئی ایم ایف کے ہاتھ میں, نہیں نہیں چائنا کے ہاتھ میں, نہیں امریکہ کے ہاتھ میں, نہیں نہیں رشیا, نہیں نہیں سعودی عربیہ. گرین پاکستان بن جائے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا. کیا یہ دنیاوی خدا ہمارے مسائل کا حل ہے؟ گرین پاکستان بنانا مصیبت بنے گا. ابھی دیکھ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, کاٹن اینڈ رائس کی جو آپ کی اپنی فصلیں ہیں ختم, جب ان کی مرضی کی فصلیں اگیں گی جنہوں نے انویسٹمنٹ کیا, جنہوں نے پیسہ دیا ہے, تو وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں, وہ چیزیں اگائیں گے جس سے ڈالر کمایا جائے. آپ کی سرزمین, آپ کی محنت کما کوئی اور رہا ہے, گرین پاکستان کا الٹیمیٹ حاصل کیا ہوگا؟ تو اس خدا پر ایمان جو اس کائنات کا رب ہے, اسی سے اپنے مسائل کے حل, اسی سے دعا کرنا. اس وقت اہم ترین مسئلہ کیا ہے؟ ہماری اکانومی کا بڑا غرق کیوں ہوا؟ تجزیہ کریں, بڑا آسان سا تجزیہ ہے. اللہ پاک نے سود کو حرام قرار دیا, اور کیا 75 سال پہلے دیا ہے؟ 1400 سال نہیں, ہمیشہ سے سود حرام رہا, یہودیوں پر بھی, عیسائیوں پر بھی سود حرام. قرآن پڑھ لیجئے, ہم نے سود کو جائز ہی نہیں دھڑلنے کے ساتھ اس کے لیے فیور میں دلائل دے رہے ہیں. تو آپ چائنا چلے جائیے, رشیا چلے جائیے, امریکہ چلے جائیے, سعودی عرب چلے جائیے, یو اے ای چلے جائیے, آئی ایم ایف کے سامنے بھیک مانگ لیجئے, مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھے گا. अभी तो 332 रुपए लीटर हुआ है, 400 रुपए होगा। डॉलर कहां जाएगा, बिजली कहां जाएगी, गरीब कहां जाएगा, क्या होगा अल्लाह ही जानता। अल्लाह से खैर ही मांगे। मसाइल का हल नहीं है, मसाइल का हल सिर्फ एक है, उस अल्लाह पर ईमान लाओ जो उस कायनात का रब है, और मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करो जिसमें सूद हराम है, जकात का निजाम है, सदकात और खैरात का निजाम है, ये पूरा बरकत वाला निजाम अल्लाह पाक ने पैरेलल दिया। तो वह यदाउ अनहुम इसराहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। अकीदा बेहतरीन अकीदा, तौहीद का अकीदा। अच्छा उस शख्स के बारे में सोचिए जो आखिरत पर ईमान ही नहीं रखता, जो इस दुनिया के बाद आने वाली जिंदगी जो असल जिंदगी है उस पर ईमान नहीं रखता, और एक शख्स वो है जो ईमान रखता है, क्या इन दोनों का अमल एक जैसा होगा? तो ये अकाइद ब्लेसिंग, अल्लाह सुबहान व तआला की रहमत, तौहीद रिसालत पर ईमान, आखरत पर ईमान, अल्लाह सुबहान व तआला की रहमत का इजहार। फिर मजीद ये कि शरीयत के तमाम अहकामात, अब एक एक पर गुफ्तगू नहीं हो सकती, तमाम अहकामात इंसानियत के लिए भलाई भलाई, नेकी नेकी, सुकून ही सुकून। कुरान पढ़कर नमाज पढ़कर सुकून हासिल होता है? आला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान लो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह की याद से, अल्लाह की याद का सबसे बेहतरीन जरिया क्या? ये नमाज, ये नमाज का निजाम पूरा का पूरा। तो बहरहाल शरीयत मोहम्मदी अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए रहमत है। अब आखिर में दुआ कर लीजिए कि अल्लाह पाक हमें इन बातों का यकीन अता फरमाए। आज यकीन से, यकीन जिस चीज पर हो ना उसकी अहमियत बढ़ जाती है। पांच कामें, पांच शाने नबी अलैहिस्सलाम की मैंने अर्ज किया सूरत अल आराफ आयत नंबर 157 के हवाले से। कंक्लूजन ये है, जब नबी रहमत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे पांच काम करेंगे, वही काम हमने भी करने हैं। नंबर एक, यामुरहुम बिल मारूफ, हर मारूफ का, हर नेकी का हुक्म देंगे। और सबसे बड़ा मारूफ तौहीद बारी ताला की दावत देंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वयनहाहुम अनिल मुनकर, और बुराई से रोकेंगे, हर बुराई से रोकना हम पर लाजिम है। लेकिन सबसे बड़ी बुराई अकीदे में शिर्क, इसी की वजह से तमाम मामलात खराब होते चले जाते हैं। وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ, तमाम पाकीजा चीजों को हलाल और तमाम नजिस और नापाक चीजों को हराम करार देंगे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, और दूर फरमा देंगे हर तरह की बदअकीदगी को, हर तरह की बिदात को, हर तरह के रसूमात को, गलत रसूमात को, और एक पाकीजा शरीयत अता फरमाएंगे, बेहतरीन शरीयत अता फरमाएंगे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आज की आखिरी बात यह है कि आयत का अगला हिस्सा, आखिरी हिस्सा इंतहाई अहम है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक की बुनियादें बयान हुई हैं, जो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम अगले जुमे बयान करेंगे। अब आपसे गुजारिश है थोड़ा वक्त निकाल कर जरा जल्दी तशरीफ लाइएगा, तो इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम से ताल्लुक की बुनियादें अगले जुमे पढ़ सकेंगे। अकूल कौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।